خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زياد درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرضتا کہ کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہو اور اپنے کسی بڑے کو دعوت دے کے نماز کے لیے تشریف لائیں اور وہ آگے سے کہہ دے کہ آج امام صاحب سے کہہ کر میری حاضری لگوا دینا، تو کیا اس طرح کے کلمات کہنا کفریہ ہوں گے یا کیا اس کے بارے میں ہوگا؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں.
اس میں ایک تو نماز کا مذاق اڑانا پایا جا رہا ہے کہ نماز ایسی نہیں کہ صرف اس کے لیے معاذ اللہ حاضری لگوا دی جائے جھوٹی جھوٹی، اور یہ سب سمجھتے بھی ہیں کہ نماز کے لیے حاضری لگانا کافی نہیں ہوتا، یہ ایسی باتیں مذاق کے طور پر کی جاتی ہیں. تو اس طرح نماز کا مذاق اڑانا جو ہے نا، یہ ہے کفر. تو اس سے جس نے ایسا کہا توبہ کرنی ہوگی اور کلمہ بھی پڑھنا ہوگا. نکاح اگر تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کرے. ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. ایک بار ایک نوجوان نے میرے سامنے بھی کہا تھا کسی بات پر، شاید میں نے اس کو نماز کی دعوت دی، زہر کا وقت تھا، چھٹی کا دن تھا، تو اس بیوقوف نے کہا تھا کہ آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے. نعوذ باللہ، یہاں تو فرض کا انکار پایا جا رہا ہے اور یہ تو ظاہر کھلا کفر ہے، بالغ تھا وہ. تو اس طرح لوگ مذاق مسخری میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن اسلام کے کسی بھی اصول کا، کسی بھی فرض کا، کسی بھی سنت کا، کسی بھی شرعی مسئلے کا مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کہ شریعت کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، اسلام کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے. تو یہ سارے اصول ہیں. اب یہ دنیا بھی قانون سے بھی سمجھے کہ آج کوئی پاکستان کا مذاق اڑائے تو قانون اس کو بخشے گا؟ کبھی نہیں بخشے گا، اندر کر دے گا اس کو. تو بہرحال یہ کہ ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ قربانی کا گوشت ہم محرم کی نیاز میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کا جواب ضرور دیا جائے.
کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال میرا ہے کہ بندہ نا اکھا تو انا ہے، قرآنِ پاک دا حافظ ہے، تو او دے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟
ہاں، نابینا اگر شرائط کے مطابق، امامت کے شرائط پورے اترتے ہیں تو نماز تو اس کے پیچھے جائز ہے. بلکہ اگر وہ نابینا جتنے موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ مسائل جانتا ہے اور محتاط ہے، تو اب افضل بھی وہی ہے کہ نماز پڑھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بات کہاں تک درست ہے کہ جن کے مقام جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں؟
یہ بھی ہے، یہ بھی روایتیں ہیں، لیکن اللہ جن سے چاہے اور جس طرح کا امتحان وہ لے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ رائے خدا میں تم سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. تو امتحان کا انداز انہوں نے ان کا امتحان دوسرے انداز سے تھا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتحان کسی اور انداز سے تھا, اور انبیاء کرام کا انداز اور تھا, امتحانوں کا صحابہ کا اور انداز تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹا دیتے اور اوپر پتھر رکھ دیتے, اور بعضوں کا تو ان کا جو مالک تھا آقا یہ سینے پہ چڑھ جاتا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ انگارے بجھ جاتی تھی, ان کی چربی نکلتی تھی جل کر اور انگارے بجھ جاتے تھے, لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا. فاروق اعظم نے ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلی ہوئی پیٹ دیکھی نا تو اس کو چوم لیا تھا, مطلب تم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. مگر فاروق اعظم کا درجہ بڑا ان کا. دو ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا امتحان دیا, اور درجات اسی کے ہاتھ میں جس کو جتنے دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نور بھائی ہیں, ان کا سوال آیا ہے کیا داڑھی رکھ کر گناہ کرنا زیادہ جرم ہے؟
گناہ کی بس تیزی تو ان مانوں کر بڑھ جائے گی کہ لوگ ان کی وجہ سے دلیل زیادہ پکڑتے کہ یار بڑے بڑے مولانا گناہ کرتے ہیں, ہم تو ہی گناہ گار. اور پھر یہ کہ داڑھی والوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ داڑھی کے آڑ میں شکار کھیلتے ہیں, یوں بھی بولتے ہیں. نعوذ باللہ, بولنا نہیں چاہیے یہ بات. داڑھی اپنی جگہ پر ہے, اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہے. داڑھی رکھنا نیکی ہے, گناہ کرنا گناہ ہے, لیکن یہ لوگ بولتے ہیں. تو اس لیے داڑھی والوں کو زیادہ محتاط رہنا ہے, اور سبھی کو محتاط رہنا ہے کہ عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اور داڑھی منڈا نے اور داڑھی ایک مٹھی سے گھٹانے کا تو خود اپنا عذاب ہے, یہ بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. تو امام علی مقام نے تو رائے خدا میں گردن کٹوا دی, تو آپ یہ کہ کم از کم داڑھی کٹوانے سے توبہ کر لیں, ایک مٹھی کی نیت کر لیں, پوری ایک مٹھی منڈائیے اور گھٹائیے, اسے توبہ کر لیں,
یادگار بھی ہو جانا بابا.
ہاں, خالی بس امام علی مقام کی محبت کا ہم لوگ دم ہی بھرتے, خالی وہ گلا کرتے, باقی کچھ دم ہے نہیں. جان بھی قربان ہے, ابھی نعرے لگانے شروع کر دیں گے. اور جہاں نماز کی بات آئی تو وہاں دل ہے, داڑھی رکھنے کی بات آئی تو بس خلاص, جیسے سنتے ہی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کرے, ہمت کرے اور سچی توبہ کرے. آج تو بڑی رات ہے اور یادگار رات ہے, قربانیوں کی یاد دلاتی ہے. قربانی دے, یہ قربانی نفس کی قربانی ہوگی اور اس کا اپنا اجر ہوگا انشاءاللہ, اور یادگار بھی ہو جائے گی کہ میں نے عاشورے کی رات نیت کی تھی, اور الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جا کر نیت کی تھی, اور مدنی چینل کے ناظرین میں نیت کریں کہ الحمدللہ عاشورے کی رات ہم نے متبیرے کی نیت کی تھی کہ آج سے خلاص یہ گردن کٹے نام مصطفیٰ پر, آج نہیں کل نہیں, آج نہیں ابھی بھلے کٹے, لیکن اب داڑھی نہ کٹے نہ گھٹے, ایک مٹھی سے گھٹے نہیں, سب نیت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسجدوں کے اندر جو ڈیجیٹل گھڑی لگائی جاتی ہے اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے جو ہر اذان کے وقت اور ہر جماعت کے وقت آتی ہے, اور اس آواز سے پوری مسجد گونج اٹھتی ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس مسجد کے اندر آواز والی گھڑی لگانا کیسا؟
گھڑی ہاتھوں میں ہوتی ہے مسجد میں, ہاں بچتی ہے گھڑی, اور گھڑا ہوتا ہے بہت بڑا, اول ایسی گھڑی ہے جس کی بیل سے گھنٹی سے نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو ایسی گھنٹی جو ہے ایسی گھڑی تبدیل کر لے, وہ گھنٹی نہ بجے, بلکہ کوئی سی بھی گھنٹی نہ بجے یہی مناسب ہے. کہ معمولی آواز, بعض استاد طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں, معمولی آواز بھی ان کو چونکا دیتی ہے. تو انتظامیہ جو ہے ان کو چاہیے کہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی کی وتر کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھنا وہ بھول جائے اور اللہ مغفر لی پڑھنا بھی بھول جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
دعائے قنوت تو واجب تھی, وہ رہ گئی بھول گیا تو سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل لوگ دنیاوی مصروفیات کے باعث یا ویسے بھی غفلت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے تو گناہ ہے، جس پر نماز فرض ہے اور وہ نہیں ادا کر رہا تو گناہگار ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے نماز ترک کرنا، اس کو توبہ کرنی چاہیے اور نماز شروع کر دینی چاہیے. جتنی نمازیں اس نے چھوڑی وہ بھی سب قضا کرنی ہوں گی. جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے گزر کر وہ داخل جہنم ہوگا. اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دل میں وسوسہ آئے کہ میں بہت نیک ہوں، اسے کیسے دور کیا جائے؟ محمد حسان کا سوال ہے.
وسوسہ ہے، بس اس پر توجہ نہ دینا بھی وسوسہ دور کرتا ہے، جمے نہیں اس پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور کیونکہ اس وسوسے کو یہ برا سمجھ رہا ہے تب اس پر تو کچھ بھی نہیں ہے الزام. بہت سو کو اس طرح کی باتیں تو آتی ہوں گی ذہن میں.
محمد برہان ہے، انہوں نے پوچھا ہے، امیر علیہ سنت آپ پہلے چشمے پہنتے تھے، اب نہیں پہنتے، کیا آپ کے نمبر ختم ہو گئے؟ اور نمبر کم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے.
میرے نمبر سل وہ قریب کی نظر تھوڑی سی کمزور ہے، تو بغیر چشمے کے تقریباً میرا گزارا ہو جاتا ہے. اب وہ پہلے پہنتا تھا میں، تو پہلے سے کم ہوئے یہ یا کیا مجھے کوئی اتنا سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال میرے نمبر جو ہیں یہ الحمدللہ مطلب ہے کہ بہتر ہے آنکھیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ورنہ میری آنکھوں کا استعمال کافی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. تو جب میں تحریری کام کرتا ہوں تو عام طور پر چشمے پہنتا ہوں قریب کے دیکھنے کے لیے.
اب نمبر کم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آنکھوں کے نمبر اگر آ جائیں،
گاجر موسم میں روزانہ ایک گاجر، اب وہ گاجر چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں، تو درمیانہ گاجر لے لیجیے، یہی سمجھ میں آتا ہے، اس سے انشاءاللہ نمبر کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے. ایک سے اگر زیادہ بھی کھائیں تو ہو سکتا ہے نقصان نہ کرتا ہو، جس کو معافی کو اچھی چیز ہے گاجر، بہت فوائد ہیں اس کے. تھوڑا ہے پیشاب آور، جس کو پیشاب کی بیماری ہے نا اس کے لیے ہو سکتا ہے پیشاب بڑھائے. یہ شاید ایک گاجر درمیانہ کھائے تو اتنا فرق نہ پڑے پیشاب میں، اب پورا گلاس جوس کا پیے گا تو شاید صفائی ہو جائے مسانے کی گردوں کی. ہمیشہ علاج جو ہے نا اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے، کہ ہر چیز ہر ایک کو موافق نہیں آتی. اب یہی گاجر ہے، یہ ضروری نہیں کہ 100% افراد کو موافق آتا ہو، شہد میں شفا ہے کون نہیں جانتا، لیکن اس بعض لوگوں کو نہیں آتا شہد موافق، جن کا مزاج سفراوی ہو، مزاج ہوتا ہے سفراوی بلغمی، تو سفراوی مزاج والوں کو موافق نہیں آتا شہد.
آپ نے ابھی فرمایا کہ اپنے طبیب، یہ اپنے میں کوئی حکمت؟
اپنے میں حکمت یہ ہے کہ طبیب ایک ہی ہونا چاہیے، جو بات بات میں جو ڈاکٹر بدلتے ہیں نا بس وہ بےچارے مارے مارے پھرتے ہیں. ایک طبیب ہوگا تو اس کو ہمارے پتا ہوگا کہ اس کو کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی، کس بیماری میں کون سی دوا اور کتنا ڈوز اس کو دیا تھا، کیسی گولی دی تھی، کتنے ملی گرام کی تھی، یہ اس کو ڈاکٹر کو پتا ہونے کی امید زیادہ. نیا ڈاکٹر ایک اکائی سے چلے گا، نئے نئے تجربات کرے گا اور آپ یہ کہ تختہ مشق بنیں گے، لیکن لوگ اس میں سمجھتے کم ہیں. ایک ڈاکٹر ہو، نیک آدمی ہو، نمازی ہو، اسلام اور دین میں سمجھتا ہو، اس کو اپنا لیا جائے ڈاکٹر کو یا حکیم کو، تو اس سے ہی علاج کروایا جائے. ہاں کوئی اللہ نہ کرے ایسا مرض ہے جس کا وہ خود کہے کہ بھائی آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے رجوع کرو فلاں سے کرو، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ جنرلی اسی سے واسطہ رکھا جائے. اور دوسرا کو علاج بتائے نا تو اس کو بھی وہ مشورے سے ہی کرے، اپنے طبیب یا اپنے حکیم یا اپنے ڈاکٹر اس کا مشورہ لے. اب جیسے میں نے گاجر کا کہا تو یہ بھی ایک مشورہ کر لینا اچھا ہے، یا اگر آپ کو تجربہ گاجر کھاتے رہتے ہیں تو کوئی پھر پوچھنے کی حاجت نہیں ہے.
آج ہی پیارے بابا جان ایک عزیز ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ ان کے خون میں کوئی پریشانی تھی, کوئی بیماری ہے, تو جب بھی وہ بخار کی دوا لیتے ہیں تو ریئیکشن ہو جاتا ہے. وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے, عام دوا کھائی تو پورے جسم کے اندر جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو گیا, رسنا شروع ہو گیا خون. تو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اپنا اگر اپنے طبیب کے پاس جاتے تو اس کی ہسٹری انہیں معلوم ہوتی, بعضوں کا دوسرے طبیب کو پتا نہیں ہوتا اور وہ نئے سرے سے علاج نقصان کر جاتے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں یو کے شہر ہیٹمنڈ وائک سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے نماز پڑھنے کے دوران ہی جب انہوں نے قبلے کی طرف مطلب کعبۃ اللہ کی طرف اپنا منہ پھیرا تھا تو وہ کس طرح پھیرا تھا؟ مطلب اگر وہ پلٹتے ہیں منہ پھیرتے ہیں تو مطلب وہ تو نمازیوں کے آگے آ جاتے جو ان کے مقتدی تھے, تو کیا مطلب وہ گھوم کر اس طرف قبلے کعبے کی طرف قبلے کی طرف گئے تھے یا کیا طریقہ تھا؟ وہ کچھ برائے کرم اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں.
بیت المقدس کا جب تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی نا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوم کر آگے کی طرف تشریف لے آئے اور کعبے کی طرف رک کر کے وہ دو رکعتیں پڑھ چکے تھے زہر کی, تو پھر وہ گھوم کر تشریف لے آئے کعبے کی طرف رک کر لیا اور صحابہ کرام بھی گھوم گئے اور اس طرح مطلب بقیہ دو رکعتیں آپ نے کعبے کی طرف رک کر کے ادا فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جس عورت کی پہلی اولاد لڑکی ہو وہ برکت والی ہوتی ہے, کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟
بیٹی ہے برکت والی, رحمت ہے اللہ کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں پہلے بیٹی پیدا ہوئی, بعد میں تین بیٹے بھی ہوئے, بچپن میں ہی وفات پا گئے, ابراہیم اور قاسم عبداللہ.
اس طرح کی دو روایتیں موجود ہیں مقاصد حسنہ میں کشف الخفا کے اندر کہ یہ عورت کی برکت کی نشانی ہے کہ ایسی عورت بابرکت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد جو ہے وہ لڑکی ہو.
سبحان اللہ.
احتشام اتاری پوچھ رہے ہیں کیا گیلے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی؟
ہو جائے گی اگر ایسے کپڑے ہیں مثلا سفید کپڑے ہیں اور وہ اس طرح بدن سے چپک جاتے ہیں اور ستر کا اگر حصہ بقدر مانے یعنی کہ مثلا سمجھو کہ ران ہے اس کا چوتھائی یا اس سے زیادہ چمک رہا ہے, کپڑا اتنا چپکا ہوا ہے کہ وہ چمک رہا ہے, جلد کا رنگ اسکین کا رنگ چمک رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی, ورنہ ہو جائے گی. جیسے رنگین کپڑے ہوتے تو اس میں جلد چمکتی نظر نہیں آتی اگر کپڑا موٹا ہے تو.
مبشر نذیر ہیں, شادی کے موقع پر پیسے لٹائے جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟
جائز ہے. اب وہ اصل وہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پیسوں میں ایک تو حروف تہجی اور پھر بعضوں کا نوٹ ہے تو اس میں سائن ہوتے ہیں, سائن میں نام مقدس ہوتے ہیں اکثر ہمارے یہاں, تو ان ناموں کی بے ادبی لٹانے میں ہوتی ہے.
ابو حمزہ اتاری کا سوال ہے کیا کوئی خاتون عمرہ کر کے اپنے بال خود ہی کاٹ سکتی ہے جبکہ وہ احرام میں ہو, یا کوئی محرم یا خاتون جو احرام کی حالت میں نہ ہو وہی اس کے بال کاٹ سکتی ہے؟
احرام سے فارغ ہونے کا جب وقت آ گیا, سارے جو بھی ارکان دے ودا ہو گئے, اب رہ گیا بات قصر یا حلق, تو اب جو محرم ہے وہ اپنا یا دوسرے کا حلق اور قصر کر سکتا ہے. تو اسی طرح عورت بھی اگر فارغ ہو چکی ہے دیگر ارکان سے تو اب اپنی چٹیاں خود بھی کاٹ سکتی ہے, اپنے بال قصر کر سکتی ہے.
علی حامد کا سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نظر سامنے ہونی چاہیے, کیا یہ درست ہے؟
مستحب یہ کہ جو سجدے کی جگہ ہے اس جگہ قیام میں نظر رکھے, سجدے میں ناک پر نظر رکھے, التحیات پڑھنے میں گود میں نظر رکھے, قبلے میں نظر رکھنے کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے. وہ تو اعلی حضرت سے کوئی اعلی حضرت نے ایک حکایت لکھی ہے اپنی کہ کوئی شخص تھا وہ رکوع میں اس نے قبلے کی طرف منہ کیا ہوا تھا تو اعلی حضرت نے اس کو سمجھایا, تو اس نے کہا کہ وہ منہ تو کعبے کی طرف ہونا چاہیے, تو پھر اعلی حضرت نے فرمایا کہ اب سجدہ بھی تھوڑی پر کرو, کیوں یہ ناک اور پیشانی گائے کو رکھتے ہو قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، یہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔
اسلامی بہن کا سوال ہے، کیا عورت صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا سکتی ہے؟
عورت کوئی سی بھی جماعت نہیں کروا سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے میرا کہ آپ بتاتے ہیں کہ ایصال ثواب ہم بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں کھانے کا پینے کا، تو اس کا کیا انداز ہوگا، کیا نیتیں ہوں گی؟
فاتحہ کا طریقہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، اس میں بھی ایصال ثواب کا طریقہ لکھا ہے۔ اس میں یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور جن جن کی نیت کریں گے نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچے، تو ان کو پہنچے گا سرکار کو، پھر ان کے صدقے صحابہ کو، خلفہ راشدین، امات المومنین، پھر یہ کہ کربلا والوں کی خدمت میں نظر کرے، امام حسین اور دیگر شہیدوں کی خدمت میں، یہ جو آپ نیت کریں گے جب بولیں گے نیت کے ساتھ کہ ان کو ثواب پہنچے، تو ان کو ثواب اللہ عطا فرمائے گا، ساری امت کو ثواب پہنچے، تو ہر ایمان والے کو پہنچے گا، ہر مسلمان کو ثواب پہنچے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ جو ہم دونوں انگوٹھوں کو ہاتھ کے ساتھ لگا کر چومتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے اور کس وجہ سے چومتے ہیں؟
حضرت سیدنا امام سخاوی، یہ بہت بڑے محدث ہوئے، بہت بڑے عالم دین ہوئے، تو انہوں نے المقاصد الحسنہ میں نقل کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر یہ کہے مرحبا بی حبیبی و قرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ، اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے، لم یعم ولم یرمد، یعنی نہ کبھی وہ اندھا ہوگا نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ اور بھی کئی روایتیں ہیں، تلاوت میں جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آئے گا اس وقت نہیں چومیں گے، اسی طرح نماز میں نہیں چومیں گے، اور خطبے میں نہیں چومیں گے۔ اس کے علاوہ جو درود شریف پڑھتے ہیں یا ویسے ہی نام مبارک لیا جاتا ہے، انگوٹھے چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تعظیم کی نیت سے چومیں گے ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اور جماعت کے ساتھ نماز کے عادی کیسے بنے، مساجد کیسے آباد ہو ہماری، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں نا، کیونکہ نہیں وہ رغبت نہیں ہے اتنی مساجد کی طرف آنے کی۔
ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر پانچ ٹائم کی نماز فرض ہے، اور جو ایک نماز بھی چھوڑتا ہے وہ سخت گناہگار ہے، فاسق ہے، اور جہنم کا حقدار ہے۔ ایک نماز ترک کرنے والا، ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے والا ہزاروں سال جہنم میں رہے تو اس کا حقدار ہے۔ نمازیں تو سب کو پڑھنی ہے، پھر اس کے فضائل بھی بہت ہیں، نماز پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارتیں، نماز جنت کی کنجی ہے، کی آف جنت، نماز جنت کی چابی ہے، کنجی ہے، کی ہے، تو کی تو اپنے پاس ہوگی تو تالا کھلے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ اہم ذریعہ نماز ہے، اعمال میں سب کچھ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ بہرحال ایک نمازی کو نماز سے دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں، اور یہ سب کچھ مطلب کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی وہ آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا، یعنی پوری رات عبادت کی۔ تو یوں نماز باجماعت پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں، نماز بہرحال گناہ مٹنے کا بھی سبب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے جھڑتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت یعنی ٹری کی دو شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا, پتے ان سے جھڑنے لگے. پھر فرمایا, اے بذر, میں نے اس کی لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا, جب مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اللہ پاک کی رضا مندی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ کرتا ہے, اس سے گناہ اس طرح گرتے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے, اور جو شخص ہمیشہ کسی بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے تو کبھی نہ کبھی تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. غی جہنم کی خوفناک وادی کا نام ہے, اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے, اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں بے نمازیوں, زانیوں, شرابیوں, سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. سب کو نماز کی عادت بنانی چاہیے اور با جماعت نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی سے توبہ بھی کرنی چاہیے جتنی نمازیں چھوٹی اس پر, اور حساب لگا کر ان کی قضا کرنا بھی فرض ہے, ورنہ صرف توبہ کافی نہیں ہے. توبہ پوری اسی وقت ہوگی کہ جب وہ قضا بھی اس کی کریں گے. قضا عمری, قضا عمری کا کچھ آسان طریقہ بھی ہے جو نماز کے احکام میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے نماز کے احکام, اس میں دیا ہوا ہے. سب کے سب ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ ہم پابندی سے روزانہ پانچوں وقت نماز پڑھیں گے اور بغیر شرعی مجبوری کے جماعت بھی ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور, میں سوال یہ عرض کرنا تھا کہ قبرستان میں جب میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ جاتا ہوں تو قبروں میں تو بہت زیادہ کنجیکشن ہو چکی ہے, پاؤں رکھنے کی تنیائش نہیں ہوتی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قبرستان کے باہر کھڑے ہو کے دعا کر لینی چاہیے, ہماری حاضری ہو جائے گی؟ یہ پوچھنا چاہتا تھا.
جی ہاں, بلکہ یہ لازم ہے کہ آپ قبروں پر پاؤں نہ رکھے, دور سے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو باہر سے گھر بیٹھے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. قبرستان کی حاضری میں بے شک اگر عبرت کے لیے کرے تو عبرت ملتی ہے, اپنی موت بندے کو یاد آتی ہے. لیکن قبروں کو پاؤں, قبروں پر پاؤں رکھنا مسلمان کی قبر پر یہ گناہ کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں اور دوسرا نام پکارنے کے لیے رکھتے ہیں, تو استخارہ اور کاٹ کرواتے وقت کون سا نام استعمال ہوگا؟
وہ جو پکارنے والا نام دیتے ہیں رکھنے والا, اصل مراد وہ ہے کہ جس کا استخارہ کرنا ہے مریض کا, یا اس کو پتا ہوتا ہے مریض کا نام جو دیتا ہے, یا خود مریض ہوتا ہے اپنا نام دیتا ہے. تو اصل نام تو ہم محمد رکھتے ہیں عام طور پر, تو نام تو اس کا یہی ہے, لیکن عام طور پہ وہ پکارنے والے نام کو ہی اہمیت دی جا رہی ہوتی ہے. تو جون سا بھی دے دیں, مراد تو وہ مریض ہے نا. جیسے ماں کا نام نہیں پتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کی جگہ حوا لکھ دیتے, فلاں بن حوا.
کئیوں کو حوا کے تعلق سے شاید وہ ہو رہا ہوگا کہ آپ نے جو فرمایا کہ حوا کیوں یا حوا لکھیں گے.
تو ہم تو سب اما ہوا کی تو اولاد ہیں. سیدنا آدم علی نبینا والے صلی اللہ علیہ کی جو بیوی صاحبہ تھی, وائف, جس کو وائف میں کیا سمجھوں گے, تو بیوی صاحبہ ان کا نام حوا تھا، اما ہوا. میرا خیال یہ غالب اکثریت کو پتا ہوتا ہے اما ہوا، تو یہ ہماری امی جان ہے.
زکات کے پیسوں سے شربت یا نیاز یا اسلامی کتابیں تقسیم کر سکتے ہیں؟
ہے مطلب تقسیم کرنے کی صورت تو صرف اسی صورت میں کہ کسی حقدار کو ان چیزوں کا مالک بنا دے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. دوسرے بھی اس پر ہاتھ بڑھائیں گے اور وہ لے لیں گے، جو زکات کے حقدار نہیں ہوں گے. سادات کرام بھی ہاتھ بڑھائیں گے. تو بہتر وہی ہے کہ سب سے بہتر اس دور میں تو زکات کرنسی میں دیں گے نا، تو یہ مفید بہت ہے. اگر اس کو لینی ہے دوا اور آپ اٹھائیں گے کھانے کا پتیلا، تو ایک بات ہے کہ وہ کھانا کتنا کھائیں گے بےچارے، کام آئے گا نہیں آئے گا، پسند آئے گا نہیں آئے گا. تو عام طور پہ لوگ کرنسی ہی دے رہے ہیں آج کل، تو کرنسی دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ اگر گھر میں کوئی چیزیں وغیرہ، جیسا کہ فریج میں کوئی چیزیں وغیرہ، پھل وغیرہ پڑی ہو، تو وہ گھر سے پوچھے بغیر اٹھا لیں تو وہ چوری کہلائے گی؟
اب یہ گھر کے ماحول پر ہے. گھر میں ہے ہی ایسا ماحول کہ جو چاہے کھا لے، تو ایسی صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یا پھر یہ کہ اب ایسا ہے کہ وہ والد صاحب نے اپنے لیے کاٹ کے رکھے ہیں اور پتا بھی ہے، اور بیٹا چپکے سے سرکا لے گا، تو یہ اور والد صاحب ناراض بھی ہوں گے. والد صاحب کی اجازت بھی نہیں ہے، والد صاحب کی طرف منع ہے کہ والد صاحب نے اپنے لیے رکھا ہے، تو اب اس نے وہ سرکا کے کھا لیا. یہ اخلاقی جرم تو ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. چوری، ہاں یہ چوری کی تعریف ہے کہ جو مال حفاظت سے رکھا ہوا ہے کوئی ناحق اس کو لے لے چھپ کر. چھپ کر ناحق، جس کسی نے اپنا مال چھپا کے رکھا ہے، کوئی دوسرا اس کو چھپ کر ناحق لے لے، یہ ہے چوری. اور یہ برسر عام جو لوٹتے ہیں نا، اس کو چوری نہیں کہتے، یہ ڈکیتی، غصب کہتے ہیں اس کو. تو ڈاکو جو ہوتے ہیں یہ لوٹتے، وہ چور ہیں، وہ چھپ کر چھپا ہوا مال نکال لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور گاہک دکان میں موجود ہوں اور جماعت ضائع ہو جائے، مطلب جماعت سے نماز چھوٹ جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا گناہ ہوگا یا بغیر جماعت کے بعد میں نماز ادا کر سکیں گے؟
یہ ایسا عذر نہیں ہے کہ جس میں جماعت معاف کر دی جائے. یہ تو مطلب وہی قربانی والی بات ہے کہ گاہک جاتا ہو تو چلا جائے، جماعت نہ جائے، اللہ اور برکت دے دے گا. ایک جائے گا دس آئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دکانوں پہ جب ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں، جیسے دودھ کی دکان یا کوئی اور دکان، تو وہاں پہلے رش ہوتا ہے بے ترتیب، کوئی لائن نہیں ہوتی. نئے آنے والے کسٹمر کو کیا کرنا چاہیے؟ ان پہلے سے موجود کسٹمر کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ سارے چیز لے لے بعد میں یہ چیز لے، یا اس کو بھی اس رش میں شامل ہو کے کوشش کرنی چاہیے کہ چیز اس کو مل جائے؟
ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا صبر تو یہی ہے کہ بندہ انتظار کرے. کہ اچھا، اب اگر انتظار نہیں کر پاتا اور لینا چاہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ کوئی کسی کے حق تلفی کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے لے لیں گے تو. لیکن لوگوں کو کونیاں مارنا، دھکے مارنا، بازو پکڑ کے کھینچنا، جھاڑ دینا، یہ سب ترکیبیں نہیں ہونی چاہیے. بغیر کسی کو ایذا دیے اگر آپ پہلے سودا لے سکتے ہیں تو لے لیں، معافی مشکل.
امیر الرسول صاحب، عرض ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ بے ترتیبی ہو، لیکن اگر اس دکان پر ترتیب ہو، جیسے لائن وغیرہ کی جو ترکیب ہوتی ہے، ایسی صورت میں کسی کو بیچ میں گھسنا یا آگے بڑھ کر لینا، یہ پھر کیسا ہوگا؟
ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس میں بندوں کی حق تلفی کا بھی چانس ہے، ایذا مسلم کا چانس ہے، لوگوں کے بزن ہونے کا چانس ہے. ہاں دکاندار مالک ہے، یہ اگر بلا کر دے دیتا ہے کسی کو پہلے، یا کوئی بوڑھا ہے یا مریض ہے، اس کو مطلب دیکھ کر اگر دکاندار بلا لیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے. और इसमें दूसरों को बुरा भी नहीं लगेगा कि बेचारा बूढ़ा लाठी टेक कराया है और उसको दे दिया, तो लोग इसको बुरा नहीं समझेंगे। हट्टा कट्टा जवान होगा उस पर थोड़ा मतलब लोगों के दिल में मलाल पैदा हो सकता है।
मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, मैं कारोबार करता हूँ, उधार लेन देन भी होता है उसमें, तो जब कोई पैसे भूल जाए उसमें, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास पैसे भूल गए और वो जो है ना पैसे मैं उनके वापस नहीं लुटा सका, तो वो पैसे लुटाना क्या मेरे लिए जरूरी है या मैं नहीं लुटाता तो क्या मेरे लिए गुनाह है?
इसमें यह कि आप याद करें, जितना आपको याद आ जाए कि फुलां के पैसे इतने, फुलां के पैसे इतने, आप पूरा जहनी जोर लगा दें, किसी के मशवरे से पता चल जाएगा तो वो भी आप कर लें। अब हर सूरत में मतलब अब ऐसी रकम बची है कि जिसका आपको पता ही नहीं है, तो अब रकम कितनी भूल गए ये भी पता नहीं है, तो जन्ने गालिब करें, ख्याल जमाए, या ख्याल जम जाए कि सपोज करेंगे 10,000 रुपए इस तरह के लोग मुझसे भूले होंगे, तो अब ये कि 10,000 रुपए उन लोगों की तरफ से, जबकि आपको कुछ भी नहीं पता अब कैसे किसको कैसे दें, इस सूरत में वो 10,000 रुपए आप उन लोगों की तरफ से किसी शरई फकीर को, ऐसे फकीर को जिस जो जकात ले सकता है उसको दे दे। वो जानबूझकर खुदा ना खास्ता किया था तो हुक्म और सख्त हो जाएगा और तोबा भी वाजिब हो जाएगी। अगर वैसे ही जल्दी में उजलत में भी हो जाता है कि आदमी भूल भुलैया हो जाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो उसमें भी तरीका तो वही है जो मैंने अर्ज किया, लेकिन अगर भूल अगर आपको पता ही नहीं चला और गलत फहमी हो गई तो इसमें तौबा वाजिब नहीं होगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
सवाल ये है कि जो ये हजरत का लफ्ज लगाते हैं औलिया पैगंबरों के साथ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, जैसे कि हजरत यकूब अलैहि सलाम, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम, जो ये लफ्ज हजरत का है, ये लफ्ज किस किस के साथ लग जाता है?
ये ताजीम का लफ्ज है, जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं जनाब, तो ये अरबी लफ्ज है हजरत, तो ये रिस्पेक्ट का लफ्ज है। हमारे यहाँ मामूल ये इसका, इस रिस्पेक्ट के लफ्ज के लिए कि अंबिया किराम, सहाबा किराम, औलिया किराम के साथ ये लगाया जाता है, और इंग्लिश में मिस्टर का लगाते हैं, लेकिन नबी के साथ ये लफ्ज नहीं चलेगा क्योंकि उर्फ नहीं है इसका। अगर किसी ने नबी के लिए जनाब का लफ्ज लगा दिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इसमें एतराज नहीं करेगा, मिस्टर कहेंगे तो एतराज करेगा, तो ये मिस्टर लफ्ज इस काबिल नहीं है कि वहां लगाया जाए। पीर साहब हैं, बुजुर्ग हैं, कोई आलिम दीन है, उनके लिए भी हजरत बोलने का रवाज है हमारे यहाँ, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। हजरत अल्लामा मौलाना फुला फुला यूं बोलते हैं ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
ये शख्स फरमा दीजिए कि दौरान ड्यूटी यानी जॉब के दौरान कुरान पाक की तलावत या दीनी किताब पढ़ सकते हैं कि नहीं?
अब वो जैसी जॉब, अब अगर प्राइवेट जॉब है और आपको मतलब सेठ ने अगर इजाजत दे दी फिर तो कोई मसला ही नहीं है, और अगर ऐसी जॉब है कि उसमें अगर आप तिलावत करते हैं या पढ़ते हैं तो उस काम में जो आपके सिपुर्द है कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तब भी जायज है। जैसे कि कोई ड्यूटी दे रहा है, चौकीदारी कर रहे होते हैं, बंगलों पे कर रहे होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब कभी को हमला कर देगा या वो हमले का मुकाबला वो कर भी नहीं सकते, जो चौकीदार होते बेचारे वो नहीं कर सकते। अब उसको कुरान करीम याद है तो बैठे बैठे तिलावत कर रहा है या तस्बीह लेके दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, तो इसको तो कोई भी नहीं रोकेगा, इसको बल्कि अच्छा ही समझेंगे इसको कि इसकी बरकत से हमला नहीं होगा, डाकू नहीं आएगा। तो जैसा मौका कुरान करीम खोल कर भी वो देख लेता है बैठे बैठे तो भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज भी तो आखिर पढ़ेगा ही ना वो, तो जैसी ड्यूटी और जैसा मौका और जैसी इजाजत।
मेरा सवाल अमीर अहले सुन्नत व बरकात आलिया से यह है कि जिन फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत हो, उन फर्ज नमाजों के फौरन बाद अगर अल्लाहुम्मा अंत सलाम ये सब पढ़कर आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो क्या सुन्नतों के सवाब में कमी होगी या नहीं?
आयतुल कुर्सी ये भी मुख्तसर विर्ज में आ जाएगा, اس سے وہ سنتوں کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اذکار طویلہ کو باہر شریعت منع کہنے لمبے لمبے ذکر وہ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اور میرا سوال یہ ہے کہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس میں فرض نماز میں قاری صاحب کے پیچھے ہم نے بھی تلاوت اور سورت ملانی ہوتی ہے ارکات میں، یا جیسے مغرب اور عشاء میں ہم خاموش رہتے ہیں قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں سورت ملاتے ہیں، یا ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہے؟
ظہر میں عصر میں بھی تلاوت پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نہیں کرنی ہوتی. امام نے جو قراءت کی جو تلاوت کی وہ اس کے پیچھے نماز جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کافی ہے. کہ جب بھی جماعت ہو تو امام کی قراءت، اب چلو عشاء میں زور سے بھی پڑھتے ہیں، بھیڑ زیادہ ہو آواز نہیں پہنچتی پیچھے، مائک بھی بند ہے، تب بھی چپ ہی رہنا ہوگا.
سجدہ سہو جو کرتے ہیں اس کا صحیح طریقہ وہ پوچھنا.
التحیات تو پڑھ کر بہتر ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لے، انہیں آخری قاعدے میں التحیات تو پڑھ لے یا ساتھ میں درود شریف بھی پڑھ لے، اور ایک طرف سلام پھیرے اور دو سجدے کر لے. یہ طریقہ سجدہ سہو کا. اگر دونوں طرف سلام پھیر لیا، اب یاد آیا سجدہ سہو نہیں کیا، تو اب بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور اگر دونوں سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی کوئی منافی صلاح نماز کا، کوئی یعنی کہ نماز سے ہٹ کر کوئی ایسا کام، ایسا نہیں کام کیا جو نماز سے الٹ ہو ہٹ کر ہو، اس طرح کا جیسے کہ کھانا کھا لیا، تو اب وہ منافی صلاح نماز کے منافی کام ہوا. پانی پی لیا، گفتگو کر لی، بات چیت کر لی، تو اب سجدہ سہو نہیں کر سکتا. تو اگر منافی صلاح کوئی فعل نہیں پایا گیا اور یاد آ گیا تو اب بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے، یا جان بوجھ کر وضو توڑ دیا تب بھی اب وہ سجدہ سہو نہیں کر سکتا، اور ویسے ہی وضو ٹوٹ گیا تب بھی سجدہ سہو نہیں کر سکتا. لیکن بھی اس کی صورتیں کہ کس طرح وضو کر کے آنا ہے اور کرنا ہے، لیکن یہ لمبا مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ساجد اتاری لندن سے سوال کر رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب نوکری کی تلاش کی جائے یا درخواست دی جائے تو کون کون سی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟
روزگار میں ایسا کہ جیسے کہ حلال روزی حاصل کروں گا تاکہ مطلب دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، ذلت کا سامنا نہ ہو، اور ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کروں گا، بال بچوں کی خدمت کروں گا، زکات کی قدر ہوئے تو زکات بھی دوں گا جب شرائط پورے ہوئے، تو حج کروں گا، مدینے کی حاضری دوں گا، خیرات کروں گا، اس طرح کی نیکیوں میں حصہ لینے کا. اللہ نے اور برکت دی تو مسجد بناؤں گا یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لوں گا، نیاز کروں گا، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا، پانی پلاؤں گا، تو اس طرح کی نیتیں کرنا سمجھ میں آ رہا ہے نیکیوں کی. جبکہ دل میں ہو واقعی کہ میں نے ایسا کرنا ہے، خالی خالی نہیں، رسمی نہیں ہوتی نیت، نیت دل کے ابھار کو بولتے ہیں.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے پیسے گم ہو جائیں اور چار پانچ سال کے بعد مل جائیں تو کیا اس کی زکات دینا ہوگی اس سال کی یا پورے پانچ سال کی دینی ہوگی؟
یہ باہر شریعت پیج نمبر 876 پر جو مال گم گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے غصب کر لیا، چھین لیا، اور اس کے پاس غصب یعنی چھیننے کے گواہ نہ ہو، یا جنگل میں دفن کر دیا تھا اور یہ یاد نہ رہا کہ کہاں دفن کیا تھا، یا انجان کے پاس امانت رکھی تھی اور یہ یاد نہ رہا یہ وہ کون ہے جس کے بعد امانت رکھی تھی، یا مدیون نے دین سے انکار کر دیا، جس کو دین دیا تھا مثلا قرضہ دیا تھا اور اس نے انکار کر دیا کہ تم نے دیا ہی کب ہے مثال کے طور پر، اور اس کے پاس گواہ نہیں، پھر یہ اموال مل گئے، یہ جو میں نے صورتیں بتائی تو ان میں سے کوئی سی بھی صورت ہے وہ مال ملنے کا بالکل امید نہیں تھی اور اب مل گئے، تو یہ اموال مل گئے تو جب تک نہ ملے تھے اس زمانے کی زکات واجب نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل، اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Good night.